الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا شاہ شفیع الاسلام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں. اگر بڑی عمر والے حضرات سامنے تشریف لائیں تو آپ ان کو آگے بڑھا دیں. سمجھدار نہیں مسکراہٹ سے سمجھے. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب اللہ مقدر نے سنایا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 برس تک مجھ کو ایک اشکال تھا. اشکال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آتا. ایک ہوتا ہے کہ اعتراض. اشکال میں اور اعتراض میں فرق ہے. اعتراض تو ہوتا ہے یہ باب افتعال ہے جس میں ارادہ ہے، یعنی ایک آدمی ارادتاً یوں کہیں کہ جان بوجھ کر کسی بات میں کیڑا ڈالے اس کو اعتراض کہتے ہیں. اور ایک ہے اشکال، اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان مختلف صورت میں انسان الجھ جائے اور اس کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اشکال بولتے ہیں. یا اور آسان یوں سمجھے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آنا، یہ آسان سی بات ہے، اس کو اشکال بولتے ہیں. اس لیے اشکال میں اور اعتراض میں فرق ہے. اب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات ایسی تھی جو 10 برس تک میری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو کہا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی نے اس مسئلے کو میرے حل فرمایا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر سے. وہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے لیکن ہم اس کو کرتے ہیں. اسی طریقے سے دین کی بھی بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض باتیں تو ایسی ہیں جو آ بھی نہیں سکتی. اس لیے دین کے ان احکامات کو کہا جاتا ہے امر تعبدی. امر معنی حکم، تعبدی یعنی بندگی کے لیے حکم ہے کہ تم ایسے کرو. اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے نفع نہیں ہوگا. سمجھ میں آئے بغیر بھی کسی کام کو کرنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے. جس کی ایک مثال تو ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تلاوت اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے تو ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکی ملے گی. البتہ مسلمان کا اللہ تعالی سے کی محبت اور تعلق کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفہیم حاصل کرے, اور تفہیم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ فہم خود نہیں ملتی. جیسے تعلیم ہے یہ خود نہیں حاصل کی جاتی, اس کے لیے معلم چاہیے, تفہیم کے لیے مفاہم چاہیے یعنی سمجھانے والا چاہیے, علم کے لیے پڑھانے والا چاہیے. اسی طرح تفہیم کے لیے سمجھانے والا چاہیے. اب جیسے انسان ہے, ہمارے روزمرہ کی بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, جس کی ایک آسان مثال جو بندہ دیا کرتا ہے وہ یہ کہ جیسے کھانا ہے, اب میں آپ کے سامنے ایک تھیوری پیش کر رہا ہوں اور اس پر غور کیجئے گا آج کھانا کھانے سے پہلے, اور وہ غور یہ کرنا ہے کہ جب انسان کا جو یہ گلا ہے اس میں دو قسم کی نالیاں ہیں, ایک غذا کی نالی ایک سانس کی نالی, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. کیا آپ میں سے کسی صاحب کو معلوم ہے کہ غذا کی نالی کس طرف ہے اور سانس کی نالی کس طرف ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں, اور میں آج آپ کو بتا دوں اگر آپ غور کریں گے نا کھانا نہیں کھا سکیں گے, کہ بھائی صحیح ہے نا, کیونکہ غور سے فکر مند, غور سے اتنے فکر پیدا ہوگی کھا نہیں سکے گا. لیکن اتنا زمانہ ہوا کھانا کھاتے کھاتے بال سفید ہونا شروع ہو گئے, وہ کھانا کھا بھی رہے ہیں الحمدللہ, ہضم بھی ہو رہا ہے, اس سے طاقت بھی مل رہی ہے اور فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور اگر اس پہ آج سے میری بات مان کر آپ نے غور شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی صرف ایک مہینے میں کمزور ہو جائیں گے. لہذا ہمارا اختیار کتنا ہے, نوالہ لے کر اس کو منہ میں رکھا اس کو چبایا. اس لیے ادب سکھایا گیا کہ نوالہ چھوٹا لے, ایسا نہیں کہ ایک روٹی کا اتنا بڑا ٹکڑا لیا پھر اس کو پھر موڑا پھر موڑ کے اس کو زبردستی چھوٹا بنایا تو جو چھوٹا بنایا تھا وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اب اس نوالے سے کے ساتھ کشتی ہوتی ہے, کبھی اس کو ادھر بھیجتے ہیں کبھی ادھر بھیجتے ہیں, اور پھر جب ذرا سا ٹوٹتا ہے حلق سے اتار لیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے, صحت کے لیے مضر ہے. لیکن مہربانی کر کے میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کیجیے گا جو ایک حکیم ایک گاؤں میں گیا, اس نے دیکھا چودھری صاحب ہل چلا رہے ہیں, 12 بجے کا وقت ہے, اس نے کہا بیٹے سے جا پتر 4 روٹی لیا. اب وہ گیا دیہاتی والی روٹی لے آیا. دیہاتی روٹی کی خصوصیات ایک تو بڑی بہت ہوتی ہے اور موٹی بھی ہوتی. اب اس نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی, روٹی کھا کے کہتا ہے کہ پتر جا لسی لیا. وہ جگ بھر کے لسی لے آیا. اب چودھری صاحب نے وہ لسی کا پورا جگ پی گئے. حکیم صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب آپ صحت اور اصول کے اور طب کے اصول کے خلاف کر رہے ہیں, پانی ہمیشہ درمیان میں پینا چاہیے آخر میں نہیں پینا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا جی ہے گل, جا پتر 4 روٹی ہور لیا. اب حکیم اس کا منہ دیکھ رہا ہے اور 4 روٹی اور کھا گیا تاکہ حکیم کی بات مان کر پانی کو درمیان میں کر لے. حکیم نے کہا بھائی تیرے لیے کوئی اصول نہیں ہے, تو 4 روٹی کھا کے جگ پی کے پھر 4 روٹی کھا سکتا ہے, تیرے لیے طب کا کوئی اصول نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیے نوالہ منہ میں رکھا اس کے لیے ہے چبائے اس کو, چھوٹا نوالہ درمیانہ اپنے حساب سے اس کو چبائے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے ایسے بھی مت کہو، ایسے آواز نہ نکالو، سلیقے سے کھاؤ، لیکن ایسے بھی نہ کھاؤ کہ پتہ چلا کہ پتہ نہیں کون سی اداکارہ کی طرح کھا رہے ہیں. بس چھوٹا نہ والا اس کو کھائے، انسان اس کے بعد ہضم نگلنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرا غذا کی نالی کدھر ہے. لیکن اللہ تعالی نے کتنا عجیب نظام فرمایا، اللہ اکبر، سانس کی نالی میں اگر غلطی سے کھانا یا پانی جانے لگے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے کھاتے ٹھسکا لگتا ہے. یہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جب غذا کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں کھانا پینا جانے لگے تو اللہ تعالی نے اس میں ایک سینسر لگایا ہے، وہ سینسر فوراً ٹھسکا لگتا ہے جس سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے. سبحان اللہ، غذا کی نالی میں گیا، اس کے بعد کھانا پینا ہوا، اور جناب کھا کر اور پی کر اس کے بعد وہ معدے میں پہنچا، اب اس کے بعد ہمارا ختم. باقی سام غذا کو، معدے کو غذا سے خون میں تبدیل کرنا، اس کو خون بنانا، پورے جسم میں سپلائی کرنا، اور پھر فاضل کا اس کا فضلہ بنانا، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالی نے نظام فرمایا. اور اگر غور کرنے بیٹھیں گے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، پھر تھوڑے دن میں صحت کمزور ہو جائے گی. لیکن دنیا کی کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن میرے پیارے دوستوں اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے دین کو بات یاد رکھیے گا کہ دین کی بات اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو نفع سے خالی نہیں ہے. البتہ کوئی ایسی دینی ضرورت ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے کہ اس بات کو کیسے حل کریں. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ سبزی والے سے جا کے مشورہ کر لیں یا اینکر پرسن کو فون کر لیا کہ آپ تو اینکر پرسن ہیں، آپ تو کہیں نہ کہیں آنکڑا لگا کے رستہ نکال ہی دیں گے. نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بڑے عالم کے پاس، مفتی کے پاس جائے اور اپنی بات اس کو پیش کرے، اور وہ کوئی بات ہمیں سمجھائے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو بھی گھبرائیے گا مت، کیونکہ ایسا ضروری نہیں کہ وہی بات ایک ہی دفعہ میں سمجھ میں آ جائے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت یہ ہے جیسے اللہ تعالی نے بلوغت کے لیے ایک الگ وقت رکھا. نابالغ کو بلوغت سمجھائی نہیں جا سکتی، بلکہ بالغ اپنی بلوغت کو سمجھا نہیں سکتا. لہذا اسی طریقے سے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ دین کی بات ہو سکتا ہے پھر بھی نہ سمجھ میں آئے، ایک وقت آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے. اس لیے جلدی نہ کرے اور گھبرائے نہیں. کسی بات کے سمجھ نہ آنے سے، اگر وہ عمل کر رہا ہے سمجھ میں نہ آنے سے، اس کو نقصان نہیں ہے. عمل کرتا رہے، اس سے ایمان کو، روح کو قوت ملتی رہے گی اور نفع ہوگا. اور جس کا نفع اور فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں نور بھرتا رہے گا. تو حکیم الامت حامی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم. اب آپ سوچئے، میرا علم کیا، ہم لوگوں کو کیا حیثیت. حکیم الامت حامی رحمت اللہ علیہ 1500 کتابوں کے مصنف، ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء اور مشاہد کے شیخ. لیکن فرما رہے ہیں مجھے 10 سال تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر لیکن فرماتے ہیں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنی مشکل کو اپنے پاس رکھا. ایک بادشاہ کو تھا، تو اس بادشاہ نے حکیم سقراط جو گزرا ہے اس کو بلایا، اور اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو میرے سینے میں ایک راز ہے، اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو دیکھو وہ راز میں تم کو بتا رہا ہوں، لیکن خبردار کسی کو بتانا مت، تاکہ میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، میں تمہارے اندر منتقل کر دوں. اس نے کہا جی بہت اچھا. بادشاہ نے وہ راز اسے بتا دیا اور پھر سکون سے سو گیا. جب صبح اٹھا تو دیکھا پورے لشکر میں وہی راز پھیلا ہوا.
بادشاہ بڑا ناراض ہوا، اسے بلوایا، اس نے کہا حکیم یہ کیا کیا، جو راز میں نے تمہیں بتایا تھا تم نے آگے کسی کو کیا بتایا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کا دل بھاری ہو گیا تھا، آپ کے پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی تھی، اسی طرح سے میرا بھی دل بھاری ہو گیا تھا، میرے بھی پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی تھی، تو میں نے کسی کو راز اسی لیے سمجھایا تھا، اور اس کو کہا بھی تھا آگے بتانا مت۔ تو یاد رکھیے کہ اشکال کو اس طرح سے کہتے پھرنے سے اشکال حل نہیں ہوتا، تھوڑا تحمل کریں۔ خصوصاً دین کی خصوصیت یہ ہے کہ دین کی بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے جیسے انسان عمل کرتا ہے، جیسے جیسے دل میں نور آتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے رستے کھولتے ہیں، آسانی پیدا فرماتے ہیں کہ وہ بات اس کی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے۔ اب وہ اشکال کیا ہے اور اس کا جواب ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے جنت کے لیے یہ مجاہدہ اور مشقت کیوں رکھی، کتنا مزہ ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھے بٹھائے جنت میں چلے جاتے ہیں اور کوئی مجاہدہ اور مشقت نہ ہوتی۔ اور مفت میں جنت مل جاتی، لہذا ایک قوم ایسی ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے سوال فرمائیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو جنت کہے گی حلیم تلا تھی، اللہ سے پوچھیں گے حلیم تلا تھی، پھر جنت کیا کہے گی حلیم مزید، کچھ اور بھی ہے، یعنی اور جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، تو پتہ چلا ایسی قوم بھی ہے جو بغیر کچھ کیے چلی جائے گی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے استاد تھے، انہوں نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ حضرت واہ کیا مزے ہیں اس قوم، اس قوم کے کیا مزے ہوں گے کہ نہ کچھ کیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ مشقت، اور مزے سے جنت چلی گئی۔ تو حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں مولا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ عجیب ہوا اور فرمایا اس قوم کے کیا خاک مزے ہوں گے کہ جس نے نہ نماز پڑھنے کی لذت اٹھائی، نہ روزہ رکھنے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف میں جو لذت ہے نہ وہ لذت اٹھائی، نہ زکات دینے میں جو مال خرچ کرتا ہے اس مال کو خرچ کرنے سے جو تکلیف میں جو لذت ہوتی ہے یہ لذت کا اسے کیا پتا ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیجیے کہ گرمی کا زمانہ ہے، روزے میں کتنی مشقت گزری اس برس، لیکن اور شام ہوتی تھی کہتا تھا کہ بس کل روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن اگلے دن کیا چیز تھی جو اس کو پھر روزے کے لیے کھڑا کر دیتی تھی، چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ اس عاشق سے پوچھو ابھی تو تُو نے 29 روزے رکھے، ابھی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے، اب شوال کے 6 روزے کیوں رکھ رہا ہے؟ اس عاشق سے پوچھے کیا بات ہے، تو کہے گا بس اس میں جو لذت ہے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیے ایک نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، فجر کی نماز مسجد سے جماعت میں پڑھ، مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے، اگر کسی دن وہ سوتا رہ جائے اور مسجد میں نماز نہ پڑھنے آئے تو اٹھنے کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ارے خوشی ہونی چاہیے کہ اتنی دیر اور آرام کر لیا، ایسا ہی ہے نا، خوشی ہونی چاہیے کہ چلو اور آرام مل گیا، لیکن عاشق کے دل سے پوچھے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا مجنو اور لیلا مجنو سے پوچھتے ہیں، مجنو ایک کو پتا چلا ایک متا کہ لیلا بھی تقسیم کر رہی ہے، یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا، جب مجنو کو معلوم ہوا اس نے بھی کشکول اٹھایا اور لائن میں لگ گیا، اب لیلا سب کو بھیک دے رہی ہے، جیسے ہی مجنو کا نمبر آیا اس نے مجنو کو دیکھا، اس کا کشکول لیا، اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا۔ اب مجنو کو کیا کرنا چاہیے، اس کو غصہ کرنا چاہیے نا، میں بتاؤں گا ابھی میں تجھے بتاؤں گا تو نے میرا کشکول کیسے توڑا. لیکن آہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، خوشی کے مارے ناچنے کے لگا، رقص کرنے لگا. لوگوں نے کہا تو عجیب بیوقوف ہے، یہ تجھے کیا ہو گیا، تیرا کشکول توڑ دیا اور تو خوش ہو رہا. اس نے کہا تمہاری نظر تو اس بات پر ہے کہ میرا کشکول توڑا، اور میری نظر اس بات ہے کہ اس نے سب کو تو بھیک دی، میرے ساتھ اسپیشل کوئی معاملہ کیا، میرا کشکول توڑ دیا. اگر میں اس کے دل میں میری کوئی حیثیت نہ ہوتی تو میرا کشکول کیوں توڑ دی. اب آپ بتائیے، اس کو بھیک نہ ملنے پر، کشکول توڑنے پر خوش ہو رہا ہے وہ. تو یہی حال ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کے لیے، اب اللہ تعالی کے حکم کی خاطر سے اللہ تعالی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جس وقت اپنے دل کو توڑتا ہے، میرے پیارے دوستو، اس وقت اس کے دل کو کیا خوشی ملتی ہے، ہم اور آپ کیا سمجھیں گے جب تک یہ عمل نہ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. یہ تو محبت کی بات ہے کہ نہیں. لہذا جو عاشق ہوتا ہے، اب ہونا یہ چاہیے کہ فجر کی نماز میں جس کی آنکھ نہ کھلے تو اچھا سوتا رہے. کیوں مولوی سے دعا کے لیے کہتا ہے مولانا صاحب، یا اپنے شیخ سے دعا کے لیے کہتا ہے کہ حضرت آپ دعا فرمائے فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی. تکلیف ہے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اس کو بولا اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے، آرام سے سوتا رہے، اتنے مزے سے نیند پوری کی، اور کیا چاہیے تجھے. یہاں لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، تجھے تو مفت میں نیند آ رہی ہے، سوتا رہے بس. لیکن عاشق کے دل سے پوچھے عاشق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں سوتا رہا ہوں. لہذا اٹھتا ہے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو دل ندامت ہوتی ہے، جلدی جلدی استنجا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے. کہہ رہا اچھا چلو نماز چھوڑو، پہلے ناشتہ تو کر لو. کہا نہیں، جب تک نماز نہیں پڑھوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. کیوں؟ آخر اللہ تعالی کی یاد میں کچھ تو لذت ہے، کوئی تو مزہ ہے، دل توڑنے میں کوئی تو بات ہے. تبھی تو عاشقان خدا اللہ تعالی کی خاطر سے دل توڑنے کو تیار ہے، حسینوں سے نظر بچانے میں اپنی نظریں کیچی کر رہے ہیں، اس سے ان کا دل ٹوٹ رہا ہے. یہ عاشقوں کو کیا ہوا؟ پتا یہ چلا کہ دل کے ٹوٹنے میں جو لذت ہے وہ گناہ کرنے میں مزہ نہیں. کیوں؟ گناہ کرنے کی جو لذت ہے وہ حرام لذت ہے، اور جو دل کے ٹوٹنے میں جو لذت ہے وہ اللہ تعالی کی خوشی کی لذت ہے. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، سبحان اللہ، وہ دل کے جس کا نام دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ دل کے جس کا نام دنیا میں قلب مضطر تھا، فرق پہ جا کے ہو ہم شکل ماہ اختر تھا، فرق پہ جا کے ہو ہم شکل ماہ اختر تھا، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوب اس میں، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوب اس میں، نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں، نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں. اب یہی عاشق آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے کہ تو کیا لے کر آیا. اب یہ عاشق کیا کہہ رہا ہے، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا
سفینہ لایا ہوں تیرے حضور میں ایک آگ کی نلایا ہوں تیرے حضور میں ایک آگ کی نلایا ہوں تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوب اس میں میری ہزار تمنا کہے لہو اس میں میری ہزار تمنا کہے لہو اس میں
یہ ہے عاشقوں کا دل سبحان اللہ. اللہ ایسا ٹوٹا ہوا دل اور قلب مستر ہمیں نصیب کرا کہ وہ عاشق جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دل کو توڑ رہا ہے کہ جب اس سے پوچھے کہ تم کیا لایا کہ اللہ ایک محبت بھرا وہ دل لایا ہوں کہ جس دل کو میں نے آپ کی خوشی کے لیے توڑا دنیا میں رہا لیکن دنیا کا نہ بن سکا کہ اگرچہ تمام دنیا کی جو جذب کرنے والی چیزیں اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا حسینوں نے کھینچا مال و دولت نے کھینچا لیکن یا اللہ یہ آپ کا کرم تھا یہ میرے شیخ کی صحبت کا فیض تھا کہ میرے دنیا کا رنگ و بو اس میں جذب نہ ہو سکا بلکہ ہر لمحہ اور ہر سانس ہر فضا میں ہر جگہ ہم نے اپنی حرام تمناؤں کا خون کیا اور ٹوٹا ہوا دل آپ کے حضور میں لے کر آئے لذا فرماتے ہیں امار رومی رحمت اللہ علیہ کے جس شعر سے وہ مسئلہ حل ہوا وہ شعر بھی سن لے فرماتے ہیں لے کے شیرینیوں لذات مقر کہ مقر یعنی جائے قرار ٹھہرنے کی جگہ مراد جنت ہے کہ جنت کی لذت اور مٹھاس کس کو ملے گی لے کے شیرینیوں لذات مقر جنت کی لذت اور مٹھاس کس کو ملے گی ہست بر انداز اے رنجے سفر فرماتے ہیں کہ آدمی کو سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے منزل کا سکون اس کو اتنا زیادہ ملتا ہے لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں ایک آدمی ایئر کنڈیشن گھر میں بیٹھا ایئر کنڈیشن گھر سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ایئر کنڈیشن گاڑی سے بیٹھ کر ایئر کنڈیشن دفتر میں چلا گیا اب اس کے سامنے شربت روح افزا لیمو ڈال کر پیش کیجیے اس کو کیا مزہ آئے گا ٹھنڈا شربت ہے کیا مزہ آئے گا اس کے مقابلے میں اس کے برعکس ایک آدمی یہاں سے پیدل گیا اس روڈ تک گرمی ہے بس ملی نہیں پیدل گیا پھر وہاں سے بس میں بڑی مشکل سے جگہ ملی لٹک کر پہنچا اپنی منزل پر پہنچا جہاں اس کو جانا تھا کسی سے ملنے کے لیے میزبان نے اس کے سامنے ٹھنڈا روح افزا شربت کا شربت لیمو ڈال کر رکھ دیا اب آپ بتائیے کیسے مزے لے لے کے پیے گا ہر ہر گھونٹ میں اور ہر ہر قطرے میں کیسی اس کی رگے جان میں کیسی جان آئے گی کیوں جتنی جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو جب وہ نعمت ملتی ہے وہ اس کی زیادہ قدردانی کرتا ہے رضا فرماتے ہیں کہ وہ قوم کے جو جنت چلی جائے گی جو بغیر عمل کیے ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے اس کو کیا مزہ یہ تو مزہ پتا چلے گا کہ جس نے پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے تکلیف اٹھائی جس نے داڑھی ایک مٹھی رکھنے کے لیے تکلیف اٹھائی جس نے جو ہے شادی بیاہ سنت کے مطابق کیا پورا خاندان پوری برادری اس کے مخالف ہو گئی اس نے گھر میں شرعی پردہ کیا اپنی بھابھی چچی ممانی اور اپنی سالی سے پردہ کرتا ہے سب لوگ نے اس کو لان تان کیا یہ کیا تم نے کام شروع کر دیا شادی سنت کے مطابق کرتا ہے تو لوگ اس کو باتیں سنا رہے ہیں وہ سب کی سن رہا ہے سب کی برداشت کر رہا ہے لیکن میرے پیارے دوستو جب یہ جنت جائے گا اس کو کیا کیسا مزہ ملے گا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیث شریف کے امام، 1,000,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد تھے، حضرت کی کتاب ہے مسند امام احمد، 50,000 احادیث شریف احادیث مبارکہ اس میں موجود ہے، فقہ حنبلی کے امام ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک فرقہ اس زمانے میں آیا، اس نے ایک نعرہ لگایا کہ قرآن کلام اللہ، یہ قرآن جو کلام اللہ ہے یہ مخلوق ہے، اور آپ نے سمجھایا کہ نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی ذات سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ جو مخلوق ہوتی ہے وہ تو فانی ہے، اور قرآن فانی نہیں ہے، قرآن کریم۔ لذا امام صاحب کا اس بات پر اتنا ابتلا ہوا کہ آپ کو اس کی وجہ سے کوڑے مارے گئے۔ لذا ملا قاری رحمت اللہ علیہ محدث عظیم نے ان کے اس واقعے کو اپنی کتاب مرقات کے اندر نقل کیا ہے، جس کو میرے شیخ بارہا سنایا کرتے تھے۔ ہم عالم یہ کہ امام صاحب کو صرف اسی وجہ سے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور عالم یہ کہ پورے دنیا تماشا دیکھ رہی ہے بغداد کے اندر، اس زمانے میں دارالخلافہ تھا، علماء، صلحاء، محدثین، طلباء، مسلمان سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہے ایک محدث، وقت ہے ایک عالم ربانی، وہ جو ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ لہذا جب پہلا کوڑا لگا فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا لگا فرما رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرما رہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے۔ اس وقت پہ عالم یہ کہ اس مصیبت کو سمجھ لیں میرا اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، اور جب چوتھا کوڑا لگا تو کیا فرما رہے ہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، جس کی وجہ سے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس عاشق کو دیکھیں وہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کو 29 کوڑے مارے گئے، کوڑے کی ضرب لگتے لگتے آپ کا اظہار بند، وہ ٹوٹ گیا۔ اب ایک کثیر مجمع ہے، علماء، صلحاء، فقہاء، محدثین، سما مسلمان دیکھ رہے ہیں، اب سب نے یہ منظر دیکھا کہ امام صاحب کی جو اظہار بند ہے وہ ٹوٹ گیا سب کی، اور کیا ہوا کہ شلوار کھسک گئی اور نیچے اتری، پیڑوں تک آئی۔ اب عالم یہ ہے کہ سب کی چیخیں نکل گئی کہ یا اللہ، وقت کا ایک عالم ربانی، ایک محدث عظیم، مجتہد وقت، وہ لوگوں کے سامنے اس طرح ذلیل اور رسوا ہوگا، چیخیں نکل گئی علماء کی۔ اور امام صاحب نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، آپ کے لب کچھ ہلے، وہ شلوار جو تھی وہی ٹھہر گئی اپنی جگہ اوپر آ کر۔ وقت گزر گیا، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور پوچھا، اے احمد، کیا تجھے میری وجہ سے کوڑے مارے گئے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ، ہاں آپ کی محبت میں کوڑے مارے گئے۔ فرمایا اگر میری محبت نہیں کی تو یہ دیکھ، یہ میرا چہرہ ہے، یہ تیرے لیے میں ابھی سے مباح کرتا ہوں۔ پہنچنے میں تو ہوگی جو بے حد مشقت، تو راحت کیا انتہائی نہ ہوگی،
میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. امام صاحب کی قربانی کیسی تو اس پر انعام کیسا کہ وہ دیدار الہی جو کہ تمام مسلمانوں کا جنت میں ہوگا. امام صاحب کو جنت سے پہلے ہی انتقال ہوتے ہی وہ دیدار کرا دیا جا رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالی کے لیے تکالیف اٹھانے کا انعام، اللہ کے لیے مشقت اٹھانے کا انعام. حضرت ایوب علیہ السلام، نبی صبر ایوب مشہور ہے، وہ نبی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہے ان کو، جو ہے وہ ایک بلا، ایک مصیبت آئی، ایک امتحان ہوا، ابتلاء ہوا، یہ جسم میں کیڑے پڑ گئے. میرے شیخ فرماتے لیکن کیڑوں کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کے جسم کو کھا سکے، نبی کا جسم ہے، لہذا اس جسم کو صرف رہنے کی اجازت تھی، یہ نبی کا ایک ابتلاء امتحان تھا. محبت ایسی فرماتے تھے جہاں کیڑا کوئی جاتا تھا اس کو پکڑ کے پھر جسم میں رکھ لیتے تھے. وہ وقت دور ہو گیا، اللہ تعالی نے عافیت عطا فرما دی، شفا سے تبدیل ہو گیا، مائے مختصر سے غسل فرمایا. کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے حالت اچھی تھی اب حالت اچھی ہے؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی، شفا اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت جو ایک نعمت حاصل تھی وہ نعمت اب حاصل نہیں ہے. پوچھا حضرت وہ کیا چیز؟ فرمایا کہ جب صبح ہوتی تھی اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے تھے، کہو ایوب کیا حال ہے؟ کہا اس کی اتنی لذت ہوتی تھی کہ شام تک مست رہتا تھا، اور جب شام ہوتی تھی اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے تھے، کہو ایوب کیا حال ہے؟ کہا اس سے رات بھر مست رہتا تھا. پھر میرے شیخ نے یہ شعر پڑھے کہ عیادت کو آئے شفا ہو گئی، بیماری ہماری دوا ہو گئی. عیادت کو آئے شفا ہو گئی، بیماری ہماری دوا ہو گئی، اور تماشا مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی. تماشا مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی. کہ جس محبوب کے لیے یہ کیا، وہی محبوب خیریت پوچھے؟ سبحان اللہ. جس اللہ کے لیے کیا، وہی اللہ تعالیٰ دریافت فرما رہے ہیں. اور کیا محبت ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھے، اللہ تعالیٰ دریافت فرما رہے ہیں، یہ کہو احمد یہ مصیبت کیوں آئی؟ اللہ آپ کی خاطر سے. سبحان اللہ. اس لیے جنت کا مزہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہمیں نہ پیدا فرماتے، ہمیں دنیا میں نہ بھیجتے، ہم وہیں سے ڈائریکٹ فلائٹ جنت کو چلے جاتی، لیکن کیا مزہ ملتا. ارے بجلی کا مزہ تو اس کے جانے کے بعد آتا ہے. اس لیے تو ہمارے یہاں ایک اب رواج پڑ گیا شادی دیر سے کرنے کا. اس لیے وہ بیچارہ جب شادی دیر سے ہوتی ہے، جب اس کے بال سفید ہونا شروع ہوتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، کیا اب عمر ہو گئی ہے میری شادی کرنے کی. اور ایک دو دانت ٹوٹ جائے تو کہتا ہے اب تو پکے دو دانت کا ہو گیا، اب تو واقعی شادی کر لینی چاہیے. لگا جب اس کی شادی جیل سے ہوتی ہے، پھر وہ صحیح قدر کرتا ہے اپنی بیوی کی، لگا اتنی قدردانی کرتا ہے کہ ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتا. کہ بیوی کی قدر کروں، نعمت دیر سے ملی ہے نا، اب ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتا. ہم ماں باپ کو پھر ہوتا ہے پوچھ بھی لیں کہ کیوں نہیں، کہتے کہ آپ ہی نے تو نعمت دیر سے دی ہے، میں اتنا تڑپ رہا تھا کہ اب میں اس کے بغیر پاگل ہو جاتا ہوں. اور یقیناً مطلب تو آپ سمجھ رہے ہوں گے نا. ایک صاحب کی عمر ملنے آئے تو کہنے مہان صاحب میں شادی کر رہا ہوں. میں نے پوچھا، مجھے کچھ اندازہ ہوا، میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہا سر 32 سال ہے. میں نے کہا اتنی جلدی کیوں کر لو یار، ابھی تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ، کیونکہ تم ابھی شادی کرو گے، ابا بنو گے، تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ،
شادی کرنا ڈائریکٹ دادا ہی بننا. ہاں ہمیں ابا بننے کا خرچہ آئے گا تو اس خرچے کو چھوڑو, ڈائریکٹ بائی پاس سے چلے جاؤ. لیکن افسوس کچھ ماں باپ کی طرف سے بھی ہے. ایک بچہ جس کی عمر 27 سال, اس نے اپنی ماں سے بولا میری شادی کر دو. اب ماں اسے پوچھیں گی تمہیں کیا ضرورت ہے, اب آپ بتائیے یہ کوئی سوال ہے؟ تو بیچارہ یہی کہے گا ہاں مجھے تو ضرورت نہیں ہے لیکن مسئلہ کچھ اور ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا حال ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اعتدال عطا فرمائے. دادا اب رہی بات کہ جو انا للہ ہے الحمدللہ, دونوں چیزیں نا, بجلی گئی اس پر انا للہ ہے وانا الیہ راجعون, اور جب بجلی آ گئی اس پر الحمدللہ, یعنی دونوں نعمتیں ساتھ ساتھ. اور یہ انا للہ کی سنت, یہ پڑھنا یہ سنت ہے, جب بجلی جائے تب کہے انا للہ وانا الیہ راجعون, کیونکہ بجلی والوں کو کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بچے سے اس کے استاد نے پوچھا بیٹا بجلی کہاں سے آتی ہے بتاؤ, اس نے کہا سر ہمارے ماموں کے گھر سے آتی ہے. نے کہا تمہارے ماموں کے گھر سے, وہ کیسے؟ کہا سر جب بجلی آتی ہے میرے ابا بولتے ہیں, میرے ابا کہتے ہیں سالوں نے بجلی پھر بند کر دی. تو اس کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے بجائے کہے انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ سنت ہے, اجر ملے گا. اور جب بجلی آ جائے کہتے ہیں الحمدللہ, یہ سنت کو ادا کریں. تو لہذا میرے دوستو اگر مشقت ہے, دین میں مشقت ہی تو ہے. اب رہی بات کہ مشقت کیوں رکھی, میرے شیخ فرماتے ہیں مشقت اس لیے رکھی تاکہ عاشق اور منافق کا فرق پتہ چل جائے. دیکھیے غزوہ احد ہوا نا, غزوہ بدر تو تھا ہی عاشقوں کے لیے, لیکن جب دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کیسی زبردست ہے کہ یہ تو 313 ہو کر جبکہ ان کے پاس اسباب بھی نہیں, اور یہ بغیر اس کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے جبکہ انہوں نے کوئی کمپین بھی نہیں چلائی, ایک ایک امیدوار نے 2-2 ارب روپے خرچ بھی نہیں کیے, پھر بھی الیکشن میں جیت گئے, یار یہ پارٹی زبردست ہے. دادا جب غزوہ احد کا موقع آیا تو اب وہ جو کچھ منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, اور وہ اس طرح شامل ہو گئے کہ سازشیں کرنے کے لیے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے. مسلمانوں کو جو مسلمان نقصان پہنچتا ہے ہمیشہ مسلمانوں سے ہی پہنچتا ہے, جس کو کہتے ہیں آستین کا سانپ, مارے آستین سے. جیسے میر جعفر میر صادق مشہور ہے, ایسے ہی میروں سے نقصان پہنچتا ہے. تو اب جب وہ موقع آیا تو پہلے شامل ہو گئے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کا فرمایا اب دو گروہ بن گئے کہ ایک نے کہا لڑیں گے ایک نے کہا نہیں لڑیں گے, تو ایک ہو گئے کہلائے عاشق اور ایک کہلائے منافق. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ عشق کا امتحان حلوے سے نہیں ہوتا بلوے سے ہوتا ہے, کیونکہ حلوہ ابھی اعلان ہو جائے, جمعے کا دن ہے نماز پڑھی اعلان کیا کہ بھائی آج بریانی سب کو کھانی ہے, آپ حضرات سب بریانی کھا کے جائیں, بریانی کی دیگے کی خوشبو بھی آ گئی, تو جس کو کولیسٹرول ہائی ہوگا وہ بھی کھائے گا, اور جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا نا وہ بھی کھائے گا. اور بریانی کھانے کے بعد اعلان کر دیں کہ صاحب یہ مسجد کے لیے کچھ اینٹیں ہیں, مہربانی کر کے سب ایک ایک اینٹ اٹھا کر ذرا ادھر رکھ دیں, تو ایک آدمی کہے گا کہ اتنی بریانی کھائی کہ کمر میں درد ہو گیا, کوئی کہے گا کہ اصل میں کھانے کے بعد مجھے ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کیا, کسی کو یاد آئے گا کہ مجھے اپنی اماں کی دوا لینی ہے. یعنی ہر آدمی اس وقت صرف گنتی کے 2 آدمی رہ جائیں گے, صحیح بولو گے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا والذین جاہدوا فینا مجاہدہ, اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت, اور یاد رکھیے گا مجاہدہ ضروری ہے, لیکن یہاں ایک قید فرما دی فینا ہماری خاطر سے ہوئی. کیوں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن پر مشقت آئے گی، مجاہدہ آئے گا اور وہ کہتے بھی پھریں گے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے، اور حقیقت میں وہ ان کے لیے بلا ہوگی اور مصیبت ہوگی. کیوں؟ طرز بزرگا سے ہٹاوا، بزرگوں کے طرز سے ہٹاوا، اسلاف کے طریقے سے ہٹاوا. کہنے کو وہ بھی کہے گا کہ بھائی مصیبت آ رہی ہے، بلا ہے، صبر کرو، لیکن وہ مصیبت، وہ مجاہدہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے. دادا کتنے ایسے مسائل ہوگے، علماء سے پوچھے کہ بھائی یہ حالت ہے اب آپ بتائیے، علماء منع کر رہے، وہ کہہ رہے نہیں. تو ایسی مصیبت پھر آئے گی تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کے لیے مصیبت نہیں ہے. دادا اللہ تعالیٰ نے قید فرما دی مجاہدہ ہو لیکن ہمارے لیے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لنا ہدینم سبولنا، ہم اپنی طرف آنے کے بے شمار راستے اس کے لیے کھول دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کو ضروری رکھا، اس لیے مشقت سے گھبرایا نہیں. اور دیکھیں حقیقت بات ہے، دین سے مشقت کی بات آتی، کہتے ہیں ارے صاحب بڑی مشقت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ایک بات بتائیے، دنیا کا کوئی کام بغیر مشقت کے ہو سکتا ہے؟ کوئی ثابت کر دیں گے؟ کوئی کہے کہ کھانا آسان ہے، کہ کھانا جی بغیر مشقت کے مل جاتا ہے، تو کھانا تو آسان ہے، بات کا بھی تو مرحلہ ہے. اور پھر وہ کھانا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا. دنیا کا کوئی کام بغیر مشقت کے نہیں ہوتا. لہذا ایک دین ہی رہ گیا کہ جس پر ساری کینچیاں چلائی جائے اور اس کو کاٹ پھینٹ کے ایک طرف برابر کرے، ڈیلیٹ مار کے ڈیلیٹ کرو اس کو بھائی. ہاں وہ مشقت، اس میں لذت ایسی رکھی جیسے شہید ہے، کہ ایسی بھی تکلیف نہیں جیسے چیوٹی کے چاٹنے سے تکلیف ہوتی، وہ تکلیف بھی نہیں ہوگی. اللہ کیوں؟ وہ چونکہ مشقت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں ایک لذت ڈال دیتے ہیں، محبت کی لذت. جیسے عاشق کو اگر اس کے محبوب سے تکلیف پہنچے، اس کو تکلیف لگے گی، وہ تو کہے گا مت. جیسے لیلی مجنو کا قصہ ذکر کیا، کشکول توڑ دیا، تکلیف ہے لیکن عاشق مست ہو رہا ہے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. اس لیے کہا اللہ والوں سے محبت سیکھے تو وہ مشقت بھی اس کے لیے لذیذ اور مزیدار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بہرحال عافیت عطا فرمائے، مشقت مانگنی نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو پھر جو ہے وہ بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو برداشت کرے اور تحمل کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ انشاءاللہ تعالی گزشتہ مجلس کی طرح، گزشتہ ہفتے کی طرح اس طرح مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، نمبر ایک بات. اور دوسرا جو ضروری اعلان ہے، وہ ضروری اعلان یہ ہے کہ یہ جو اتوار کو کی جو مجلس ہر ہفتے ہوتی ہے عصر سے مغرب، اب اس مجلس کا وقت تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ مجلس اب آئندہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگی. اب یہ مجلس آئندہ جمعے کے دن ہر جمعہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مجلس اس طرح جاری رہے گی اس کا، اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی کے اختتام پہ ذکر کی مجلس بھی ہو جائے گی، تاکہ یہ دونوں چیزیں بھی شامل رہیں کہ دل میں ہمارے اللہ کا نام لے کے وہ نور بھی آ جائے. تو لہٰذا یہ اعلان ضروری سنجھے، اور یاد رکھیے کہ یہ ادارہ اور یہ جگہ ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرت کے زیر انتظام، حضرت اس کے سرپرست پر بڑے ہیں، اور یہ حضرت ہی کے مشورے اور حضرت ہی کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے. کہ لہٰذا آئندہ اتوار کو یا مجلس نہیں بلکہ اسی جمعے سے، آنے والا جمعہ اسی جمعے سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وہ کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ مجلس ہوا کرے گی ہر جمعے کو. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری اصلاح کا، اپنی محبت کا، اپنے قرب و تعلق کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، اپنی محبت اور قرب و تعلق عطا فرما. ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتہم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور تشریف لے گئے، یا اللہ ان کے سفر میں برکت فرما، خوب دین کا کام لے، اور یا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی طرف رجوع نصیب فرما اور لوگوں کو مستفید فرما، اور ہمارے قلوب کو اپنی محبت، اپنے قرب اور تعلق سے بھر دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، مجاہدہ اور مشقت کا تحمل نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ ساری اتنی زندگی آپ نے آسانی سے گزروا دی، آئندہ جو زندگی ہے یا اللہ دین پہ اس میں آسانی پیدا فرما، عافیت عطا فرما، ہر مشکل ہر غم ہر پریشانی سے ہم سب کو بچا، عافیت خوشیاں راحتیں رحمتیں نعمتیں اور لذتیں اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما، ہمارے ضروری کاموں کو ہمارے دینی اور دنیاوی کاموں میں یا اللہ آسانی بھی پیدا فرما، اور غیب کے خزانوں سے اس کو پورا فرما دیجئے، اور اس مجلس کو اپنی محبت اپنے قرب اور تعلق کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اہل محلہ کے لیے اور ہمارے تمام دوست احباب کے لیے، سننے والے جو انٹرنیٹ سے سن رہے ہیں اور حاضرین، یا اللہ سب کے لیے اس کو یا اللہ تعالیٰ نافع اور جامع فرما دیجئے اور اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والی وصحاب اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔